صفحہ 221، قصے کی تاریخی تکمیل غیر ضروری ہے، اور میرے نزدیک قصے کا یہی پہلو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ باقی غیر قرآنی ذرائع سے قصے کی تکمیل کی کوشش اور اس سلسلے میں اس قسم کے سوالات کہ یہ موسیٰ کون تھے اور قرآن میں بجائے نام کے ان دو صفات یعنی آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما دے رکھا تھا اپنے پاس سے ہم نے اسے رحمت اور سکھایا تھا ہم نے اپنے حضور سے اس کو علم، سے جس شخصیت کو روشناس کرایا گیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ واقعے کی تحقیق کے لحاظ سے علم تاریخ کا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جس کام کے لیے نازل ہوا ہے شاید اس مقصد کے لیے ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوتی تو یقیناً قرآن ہی میں ان کو واضح کر دیا جاتا۔ تاہم صحیح بخاری کی مشہور روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ موسیٰ کون تھے، حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے ابن عباس نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ بن عمران تھے۔ بہرحال قرآنی الفاظ کی روح سے سوچنے کی بات اگر ہو سکتی ہے تو یہ دونوں فقرے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی ملاقات سے بلیغ جستجو اور پختہ عزم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے، ان کی ذات ایک نہیں بلکہ دو مستقل کمالات اور خوبیوں کی جامع تھی۔ دوسری بات یعنی علمناہ من لدنا علما کا مطلب تو ظاہر ہے کہ حسی و عقلی ذرائع کے سوا براہ راست علم و آگہی کی روشنی حق تعالی کی طرف سے ان کے سینے میں چمکتی رہتی تھی، اور اسی روشنی میں بعض مخفی حقائق جن کا علم صرف عقل و حواس ہی کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا ان سے واقف ہو جاتے تھے۔ یقیناً ان کے عملی درس کے عملی نمونوں میں بھی اس علم لدنی کی شہادتیں مل رہی ہیں، لیکن دریافت طلب پہلا فقرہ آتیناہ رحمتا من عندنا کا ہے، ہم نے اپنے پاس سے اس کو رحمت عطا کی تھی، یہ تو اس کا ترجمہ ہوا، لیکن مطلب کیا ہے؟ صحاح کی مشہور حدیث ان اللہ تعالی مئت رحمتا فمنها رحمت یتراحم الخلق بینہم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو 100 حصوں پر مشتمل سمجھا جائے تو ان میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا ہے جو مخلوق کو ملا ہے، اسی کی وجہ سے ایک مخلوق دوسری مخلوق پر رحم کرتی ہے، یا یہ اسی کے قریب قریب دوسرے الفاظ میں جس واقعے کا اظہار روایتوں میں کیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سمجھا جائے کہ خالق کے ساتھ جیسے علم لدنی کا تعلق وہ رکھتے تھے، اسی طرح مخلوق کے ساتھ وہ رحمت و کرم، غم گساری و بہی خواہی اور ہمدردی کے جذبات سے بھی قدرت نے ان کے قلب کو معمور فرما دیا تھا۔ اس سے میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کافی زندگی اور اس کے مشاغل کی دشواریوں کے حل کی طرف اس قصے میں جو اشارے کیے گئے ہیں، ان اشاروں پر عمل اور اس جرت آزما عمل پر اقدام کی جسارت اسی قسم کے پاک نفوس میں پیدا ہو سکتی ہے جن کی ذات مذکورہ بالا دونوں خوبیوں کی جامع ہو، ورنہ جن میں صرف خلقت کی ہمدردی و بہی خواہی کا جذبہ تو پایا جاتا ہے مگر لدنی علم کی نعمت سے محروم ہیں، وہ کسی قوم کے مخلص قائد اور لیڈر تو بن سکتے ہیں لیکن دجالی فتنے کے عبوری دور میں جن ہمت شکن اقدامات کی ضرورت ہے ان کو وہ شاید چھو بھی نہیں سکتے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ان بزرگوں کے کاموں پر معترض ہی ہوں، اور کچھ یہی دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اسی طرح کشف و الہام کی لذتوں میں جو غرق ہیں وہ ایک صوفی باصفا درویش نیک اندیش تو ہو سکتے ہیں، لیکن کافی زندگی کی ان خدمات کی بجا آوری شاید ان کے بس کی بات بھی نہیں، اور اسی بنیاد پر اگر یہ سمجھا جائے کہ جن بزرگوں سے یہ کام بن پڑا ان کو بھی ان دونوں خضری کمالات سے حصہ ملا تھا تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ سچ پوچھئے تو عہد فتنہ کی رہنمائی کے جائز حقدار وہی تھے۔ اس عہد میں وہی کامیاب و بامراد ہو کر نکلے گا جس نے ان کا دامن تھام لیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے قرآنی قصص کے متعلق غیر قرآنی ذرائع سے معلومات فراہم کر کے قصے کے خلاؤں کی تکمیل کا مشغلہ کم از کم قرآن فہمی کی مہم میں غیر ضروری ہے۔ بھلا آپ ہی بتائیے کہ مجمع البحرین کا پتہ کیا بتایا جائے
جب دریاؤں اور سمندروں کے سنگم ایک نہیں متعدد ہیں. یا اس فتح نوجوان کا نام کیا تھا جسے ابتدائن سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا تھا, اور مچھلی والی وہ نشانی جس کو بھول جانے کی وجہ سے خواہ مخواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت سے زیادہ سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑی, اور جب اس زحمت کی شکایت انہوں نے کی تب نوجوان کو یاد آیا تو اس کے متعلق یہ بحث کہ وہ مچھلی والی نشانی کیا تھی. کہنے والے یوں تو اس سلسلے میں بہت کچھ لکھتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بعض اجزاء کے متعلق صحیح بخاری جیسی حدیث کی مسند کتاب میں بھی روایت پائی جاتی ہے, اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کاملہ کے لحاظ سے وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جسے عقل ہضم نہ کر سکتی ہو. آخر مردے کا زندہ ونا جب آئے دن کا بلکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے, تو یہی واقعہ ایک خاص رنگ میں کبھی اگر پیش آ گیا تھا تو عقل میں متلی کی کیفیت کیوں پیدا ہو. لیکن خواہ مخواہ کسی کی عقل غیثیان کی مرض کی اگر مریض ہی ہو تو یقیناً ہم اس شخص کو قرآن کا منکر بھی قرار نہیں دے سکتے جو مدعی ہو کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ مچھلیاں خشک اور نمک سودہ تھیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی زنبیل میں بھی مچھلیوں کا ہونا قرآنی الفاظ کی بنیاد پر ضروری نہیں. زیادہ سے زیادہ فَنَسِيَا حُوتَهُمَا, بھول گئے دونوں موسیٰ اور نوجوان اپنی مچھلی کو کے الفاظ ملتے ہیں, لیکن قرآن ہی میں مچھلیوں ہی کا ذکر کرتے ہوئے ساحل بحر کے باشندوں کی طرف مچھلیوں کو منسوب کر کے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم, جب آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن بھی فرمایا گیا ہے. حالانکہ ساحل بحر والوں کی یہ مچھلیاں ان کی زنبیل میں نہیں بلکہ سمندر ہی میں تھیں, لیکن صرف اس لیے کہ ان کا شکار کا ارادہ ان لوگوں نے کیا تھا, مچھلیوں کو قرآن نے انہی کی طرف منسوب کر دیا. ایسی صورت میں کہنے والے اگر یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقام کی تلاش میں تھے اس خاص مقام کی نشاندہی اس علامت سے کی گئی کہ خاص قسم کی مچھلی اس علاقے میں پائی جاتی ہے, بتا دیا گیا ہو کہ جہاں اس قسم کی مچھلی سمندر کے ساحل پر نظر آ جائے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہی مقام مطلوب ہے. پھر جب اس مقام پر وہ پہنچے تو نوجوان کی حالانکہ اس قسم کی مچھلی پر نظر پڑی اور وہ اس کو دیکھ کر ساحل سے سمندر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی, مگر اس بندہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر نہ کیا. جب ماندی کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تب اس کو یاد آیا. یہاں پر حاشیہ ہے, امام رازی نے اس موقع پر اپنی تفسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ نمک سودہ خشک مچھلی کا زندہ ہو جانا بظاہر ایسی بات تھی جس کا بھول جانا عجیب ہے. پھر خود ہی جواب دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رفیق صبح و شام معجزوں کے دیکھنے کے عادی تھے, اس لیے زیادہ اہمیت ان کے دل میں اس واقعے کی نہ ہوئی. حاشیہ مکمل ہوتا ہے, اور بولا کہ مچھلی تو ملی تھی اور خاص طریقے سے اچھلتے کودتے ہوئے سمندر کی طرف چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ چکے تھے, واپس لوٹے تو دعویٰ کرنے والے محض قرآنی الفاظ پر حسر کر کے واقعے کی نوعیت اگر یہی قرار دیں تو جیسا میں نے عرض کیا ان پر یہ الزام تو ضرور عائد ہوگا کہ صحیح حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ قرآنی بیان کی بھی ان کی عقل نے پرواہ نہ کی. ایک انتباہ, رہا متصوفہ کا وہ طبقہ جو شریعت کے حدود کو پھاند کر اباحیہ پر شرع ہے, انسانوں کا وہ طبقہ جو کسی آئین و قانون کی پابندی کو قبول نہیں کرتا. اباحیہ میں شریک ہونے کے لیے خضر و موسیٰ کے قصے سے نفع اٹھانا چاہتا ہے میرے نزدیک قرآن کے سیاق و سباق سے اس بے بنیاد نتیجے کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا, اور واقعے سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی مکشوفات یعنی عالم کے بعض حوادث کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو ہو جاتا تھا, لیکن یہ بات کہ جس شریعت کی وحی رسولوں پر حق تعالی نے فرمائی اس شریعت میں بھی رد و بدل کا اختیار اس نظیر کی بنیاد پر ان لوگوں کو ہو جاتا ہے.